پیر یکم جنوری 2018 کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ کی قیادت کے اہم اراکین کئی دن سے سعودی عرب میں ہیں، کسی نئی ڈیل کی باتیں بھی ہیں، لیکن کیا سعودی عرب شریف خاندان کی کوئی ڈیل کرا سکتا ہے؟ تجزیہ کار:
اب وہ حالات نہیں ہیں، نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، نہ سعودی عرب کے لیے ہیں، اور نہ ہی جنرل مشرف برسر اقتدار ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما ان دنوں سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
پاکستان کے سیاسی تناظر میں اس ملاقات کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے، اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کسی این آر او کی تلاش میں سعودی عرب گئے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف کے ترجمان نے مصالحت کے لیے سعودی عرب جانے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے سعودی حکمرانوں سے پرانے اور گہرے مراسم ہیں، لیکن انہوں نے ان تعلقات کو ملکی مفاد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ دہائی میں اربوں ڈالر کی امداد لینے کے باوجود پاکستان نے امریکہ کو سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ بات نئے سال کے آغاز پر ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہی۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ نے احمقانہ طور پر 15 سالوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر امداد کے طور پر دیے، اور انہوں نے امریکہ کو کچھ نہیں دیا سوائے دھوکہ اور جھوٹ کے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے رہنماؤں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں جن کا افغانستان میں امریکہ تعاقب کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان بہت جلد اس پر رد عمل جاری کرے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا، کیونکہ جوہری ہتھیار چلانے کا بٹن ہر وقت ان کی میز پر موجود ہوتا ہے۔ تفصیل طاہر عمران سے۔
سال نو کے موقع پر ٹی وی پر اپنے خطاب میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا کہ پورا امریکہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی پہنچ میں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے، کوئی دھمکی نہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنوبی کوریا کی جانب امن اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا سیول میں ہونے والے سرمائی اولمپکس میں اپنی ٹیم بھیج سکتا ہے۔ گزشتہ سالوں کے دوران جوہری پروگرام اور بار بار میزائل کے تجربوں کے سبب شمالی کوریا پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
ایران میں حکومتی میڈیا کے مطابق حکومت مخالف مظاہروں میں اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیل فرحت جاوید سے۔
ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن سیکیورٹی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے۔ ایران میں عوام کے گرتے ہوئے معیار زندگی اور کرپشن کے خلاف ہونے والے یہ احتجاج سب سے بڑا عوامی احتجاج ہے۔ ان مظاہروں کے آغاز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کہ ایرانی عوام میں بالآخر عقل آ رہی ہے کہ کیسے ان کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس میں امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
جرمنی میں انتظامیہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جھوٹی خبروں، غیر قانونی اور نفرت انگیز مواد کی اشاعت پر قابو پانے کے لیے نئی قانون سازی کی ہے۔ تفصیل سبانہ سے۔
فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو جرمنی میں بنائے جانے والے نئے قانون میں زیادہ سختی سے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ان ویب سائٹس پر شائع ہونے والی خبروں پر عوام زیادہ بھروسہ کرتی ہے، اس لیے بنا تصدیق کے ان پر شیئر کی جانے والی خبروں پر اب سے کارروائی کی جائے گی۔ نئے قانون کے مطابق اگر ان ویب سائٹس پر شائع ہونے والی خبروں کو بر وقت نہ ہٹایا گیا تو ان پر 5 کروڑ یوروز کا جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمنی میں بنائے جانے والے اس نئے قانون کے حوالے سے یورپی کمیشن نے بھی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو فی الفور نفرت انگیز مواد کو اپنی ویب سائٹس سے ہٹانے کے عمل میں تیزی لانی ہوگی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے چند ہفتوں بعد فلسطینیوں نے امریکہ میں اپنے سفارتکار کو مشاورت کے لیے واپس بلوا لیا ہے۔ تفصیل تہمینہ قریشی سے۔
فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق وزیر خارجہ ریاض المالکی نے پی ایل او کے امریکہ میں سفارتکار حسام کو واپس بلا لیا ہے۔ امریکی فیصلے کے بعد غزہ کی پٹی میں پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں اور اب تک 3 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی فیصلے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی جس میں امریکہ سے اپنے فیصلے کو منسوخ کرنے کا کہا گیا۔ اتوار کے روز محمود عباس نے یروشلم کو فلسطینی عوام کا ابدی دارالحکومت قرار دیا۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 2018 کے آغاز پر پہلی دفعہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے تحت عام اشیاء اور سہولتوں پر اب 5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی 127% اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیربین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکمراں جماعت کے رہنما نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی سعودی عرب روانگی کے بعد سے پاکستان کی اندرونی سیاست میں غیر ملکی مداخلت پر جاری بحث کے پس منظر میں پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ غیروں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے پاکستان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ شریف برادران ایک اور این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان معاملے کی تفصیلات بتا رہی ہیں بی بی سی کی نامہ نگار حنا سعید۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف 27 دسمبر بدھ کے روز سعودی عرب روانہ ہوئے۔ ٹھیک 3 دن بعد 30 نومبر ہفتے کے دن پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف بھی سعودی عرب چلے گئے۔ شریف برادران سمیت مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما ان دنوں سعودی عرب میں ہیں، جہاں امکانات یہ ہیں کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ بی بی سی نے تجزیہ نگار سہیل ورائچ سے پوچھا کہ آخر اس دورے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔
یہ اندازہ لازمن ہے کہ سعودی حکمرانوں نے اگر شریف برادران کو بلوایا ہے یا ان کے ساتھ ملاقات پر آمادہ ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستانی ریاست کی طرف سے انہیں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے، اور موسٹ لائکلی جو مسلم لیگ نون کی یہاں پر پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے ڈیفینیٹلی بات ہوگی، کہ کیونکہ ہماری جو ریاستی پالیسی ہے یا جو ریاست ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی جو ہیں وہ ناراض ہیں مسلم لیگ نون کی پالیسیوں سے، ان کے بیانات سے اور ان کے خیالات سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر کی موجودگی میں ملک کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق نظر آئے۔
لیکن اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ان ملاقاتوں سے نون لیگ کی موجودہ مشکلات کم ہو پائیں گی؟
ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا ریلیف نون لیگ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ اب عدالتوں کو کس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اچانک کیس ختم کر دیں، اور اسی طرح جو نہلی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے، تو جب نواز شریف کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اسے پھر لینا بھی مشکل ہوگا کہ اس کو مکمل خاموش کرا دیا جائے۔ تو اس لیے میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک پازیٹیوٹی ضرور اس سے پیدا ہوگی۔
اگر سرکاری بیانات پر ایک نظر ڈالیں تو نواز شریف کے ترجمان نے مساہلت کے لیے سعودی عرب جانے کی تمام خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے سعودی حکمرانوں سے پرانے اور گہرے مراسم ہیں، لیکن انہوں نے ان تعلقات کو ملکی مفاد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ نواز شریف بطور سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے سعودی عرب میں شاہی خاندان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس ملاقات کو لے کر مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز نے 30 دسمبر کو ایک خبر شائع کی جس میں کہا کہ سعودی حکام کی جانب سے کروائی جانے والی ایک ممکنہ ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف ممکنہ طور پر پاکستان میں کرپشن کے مقدمات سے بچ کر جلاوطنی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سہیل وڑائش کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں سے کوئی ایسے نتیجے نہیں نکلیں گے کہ اپوزیشن کو دھرنے دینے کی نوبت پڑے۔
جب سعودی عرب کو فوجی ٹروپس کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی, عمران خان نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی اور دوسری جماعتوں نے اور عطا کے نون نے بھی. تو سعودی عرب نے اس چیز کو کوئی اچھا نہیں سمجھا تھا, اور اب بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا ٹلٹ جو ہے وہ اینٹی سعودی الائنس یعنی ایران کی طرف ہے یا نہیں, لیکن یہ غلط فہمی موجود ہے, یہ تاثر موجود ہے. نون اس کا فائدہ اٹھائے گی اور اس کا باقی اپوزیشن کو نقصان ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا تو پھر اس لیے دھرنوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.
سہیل وڑائچ کا مزید کہنا ہے کہ دورہ سعودی عرب کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی میں شریف خاندان کی جلا وطنی ممکن ہوئی تھی براستہ سعودی عرب, تو اس لیے شریف برادران ایسا مانتے ہیں کہ سعودیہ کا پاکستان کی ریاست, سیاست اور فوج پر گہرا اثر ہے. مزید یہ کہ نواز شریف کے مالی مفادات کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے بیٹے کا بزنس بھی ہے, تو یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
کینیڈا میں صحافی راشد حسین سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. وہ سعودی عرب میں ایک طویل عرصے قیام کے دوران وہاں کے حالات اور سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. میں نے راشد حسین سے پوچھا کہ ماضی میں شریف خاندان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی آپ نے اس کو قریب سے دیکھا, کیا ایک بار پھر شریف خاندان کے ساتھ کوئی ڈیل یا اس کی مدد ہو سکتی ہے؟
پہلی بات اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں نہ میاں صاحب کے لیے ہیں نہ سعودی عرب کے لیے ہیں اور نہ ہی جنرل مشرف برسر اقتدار ہیں. یہ ایک الگ سیناریو ہے, ایک الگ سیٹ اپ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اگر آپ اس ڈیل کے وقت میں جائیے گا تو ایک تو شاہ عبداللہ برسر اقتدار تھے, ان کا مشرف پہ اثر و رسوخ تھا, اور نواز شریف صاحب اس وقت اپنے آپ کو چند سال پہلے تک جنرل ضیاء کا جانشین کہا کرتے تھے, اور جنرل ضیاء کی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب میں جو ان کی کولابریشن تھی اس کی وجہ سے ایک ان کو مقام حاصل تھا, اور چنانچہ اس سے فائدہ نواز شریف صاحب نے بھی اٹھایا تھا. اب وہ دن نہیں ہے. گزشتہ 10-15 سالوں میں جب میاں صاحب اور ان کی فیملی وہاں رہی, اس بات کا میں کسی حد تک بذات خود بھی شاہد رہا ہوں کہ میاں صاحب کی اب وہ حیثیت نہیں ہے جو وہ پورٹرے کرتے ہیں یا جو کہا جاتا ہے. جس وقت وہ دوسری دفعہ برسر اقتدار تھے اور ہٹائے گئے تھے, اس وقت بہرحال ان کی پوزیشن تھی. اب بڑی حد تک سعودیوں میں اور میاں صاحب میں تفرقہ آ چکا ہے, ایک بوجھ پیدا ہو چکا ہے, اور سعودی انہیں اب وہ عزت نہیں دیتے ہیں. تیسری بات یہ کہ وہاں ایک نئی پود ان دا مین ٹائم جوان ہو چکی ہے. یہ محمد بن سلمان سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حد تک جیسا کہ شاہ عبداللہ کا جنرل مشرف سے یا شاہ عبداللہ کا نواز شریف سے ہوا کرتا تھا. چنانچہ یہ کہنا, یہ امید کرنا کہ سعودی عرب اس میں معاملات میں دخیل ہو رہا ہے, مجھے بعیدست قیاس لگتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ سعودی عربیہ کے پاس اب وہ پیسوں کا لیوریج بھی نہیں ہے جو اس زمانے میں ان کے پاس ہوا کرتا تھا.
اچھا راشد صاحب, کہا جاتا ہے کہ پچھلی بار جب شریف خاندان ڈیل کر کے سعودی عرب گیا تھا, اس وقت وہاں ان کی کاروباری سرگرمیوں اور بات کے معاہدے کے حوالے سے متضاد بیانات سے سعودی خاندان خوش نہیں تھا, کیا کہیں گے؟
دیکھیے, سعودی خاندان ان سے یقیناً خوش نہیں تھا, اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کی کئی ایک وجوہات تھی. ایک سیاسی وجہ بھی تھی کہ میاں صاحب یہ لکھ کر کے گئے تھے کہ وہ 10 سال تک سیاست نہیں کریں گے, اور مجھے یہ باوسوک ذرائع سے یہ پتا ہے جس کی میں سیکنڈ کر سکتا ہوں کہ ایک سٹیج پہ شاہ عبداللہ جو کہ اس وقت کراؤن پرنس ہوا کرتے تھے اور ملک فہد تقریباً بیٹھ پہ تھے, اور شاہ عبداللہ ہی پورے زمام اقتدار ان کے پاس اس طرح سے تھا کہ وہی ملک چلا رہے تھے. چنانچہ اب وہ دور نہیں ہے. دوئم یہ کہ دیکھیے, ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں, اور ان کو ایک زمین دی گئی تھی جب یہ گئے وہاں, انہوں نے زمین حاصل کی اونے پونے داموں پہ حکومت سعودی عرب سے, اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں تو 15 گنا ملٹی پلائی کر کے انہوں نے $5 million میں وہ زمین خریدی, اس پہ ایک سو کولڈ قسم کا اسٹیل مل لگایا. سو کولڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو پلانٹ لگایا گیا وہ 25 سال پرانا پلانٹ جو کہ وہاں شارجہ کے ایک ویئر ہاؤس میں بند تھا وہ لا کے لگایا گیا تھا. اور پھر اس زمین کو ہی بیچا گیا. دراصل وہ جس نے خریدا, میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو $5 million کے اس کو $75 million میں کیوں خریدا, تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے وہ پلاٹ خریدا ہے, وہ جو اس پہ مشینری تھی, جو اکوپمنٹ تھا, وہ تو ہم نے اٹھا کے کباڑیوں کو بیچا تھا. تو اس سے بھی سعودی رائل فیملی میں ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ سرکار سے زمین لیتے ہیں اور اس زمین کو پھر عام مارکیٹ کی قیمت پہ بیچتے ہیں, وہاں کو پلانٹ نہیں لگتا ہے. چنانچہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ کر یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ شریف فیملی میں اور سعودی رائل فیملی میں قطعی اب وہ تعلقات نہیں ہیں, اور نہ ہی میاں صاحب کی وہ عزت و تکریم ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی.
کینیڈا سے یہ تھے صحافی راشد حسین. میں نے اسی موضوع پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر عارف نظامی سے بھی بات کی. انہیں باور کرایا کہ شریف خاندان آج کل سعودی عرب میں ہے اور پاکستان میں ایک اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے تو ڈیل کی بات کی تردید کی ہے, لیکن شہباز شریف کی طرف سے مکمل خاموشی ہے اور وہ اپنے بلائے جانے کی بڑی تشہیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ مسلم لیگ میں کسی دھڑے بندی کا اشارہ ہے؟ شریف خاندان آج کل سعودی عرب میں ہے, پاکستان میں ایک اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے تو ڈیل کی تردید کی ہے, لیکن شہباز شریف کی طرف سے مکمل خاموشی ہے اور وہ اپنے ہوتے وہاں جانے کی بڑی تشہیر بھی ہوئی ہے ان کی. تو کیا یہ مسلم لیگ میں کسی دھڑے بندی کا اشارہ ہے سر؟
دیکھیے, دھڑا بندی تو اسٹرانگ لفظ ہوگا, لیکن یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو نقطۂ نگاہ میں تو بنیادی فرق ہے. مثلاً شہباز شریف صاحب میں آج سے خاموش نہیں ہیں, جب سے میاں نواز شریف کا افسر ہوا انہوں نے کبھی فوج یا عدلیہ کے خلاف کوئی تنقیدی آؤٹ آف دا وے جا کے بیان نہیں دیا, جبکہ میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کلم کلا تنقید کر رہے ہیں ان دونوں انسٹیٹیوشنز پر. ایک اختلاف کا تو پہلو نکل آتا ہے اپروچ کا, لیکن اس میں بھی تھوڑے سے وہ بھی ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نواز شریف کے آشیرواد کے بغیر وہ اگلے وزارت الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں بن سکتے, اور پارٹی جو ہے ان کی اس کا جو ایک کثیر جو لوگ اس میں شامل ہیں جو لوگ وہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں اور وہ اس قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے پائیں گے. تو لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لازم ملزوم ہے. دوسرے سعودی عرب میں شہباز شریف سے پہلے جانا, ان کے لیے جہاز بھیجنا اور بعد رضاں نواز شریف کو بلوانا وہاں, وہ بھی اس عمر کی بازی کرتا ہے کہ ان پہ غالباً یہ زور ڈالا جائے گا شہباز شریف نواز شریف صاحب پہ کہ وہ سسٹم کو سپورٹ کرے, اپنے بھائی کو سپورٹ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں.
عارف نظامی صاحب, جس طریقے کی خبریں چھپ رہی ہیں کہ نواز شریف ایک بار پھر ڈیل کر کے سیلف ایگزائل میں جا سکتے ہیں بالفرض محال, اگر ایسا ہوا تو کیا مسلم لیگ کی سیاسی ساکھ پر اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنا مقام کیا برقرار رکھ سکے گی؟
یقیناً میرا تو اپنا خیال ہے کہ ان کو اسرائیل میں جانا ان کو اور ان کی جماعت دونوں کو بہت مہنگا سودا ہوگا, شاید اس پہ وہ آمادہ نہ ہو. اور الیکشن کے اندر اگر جب تک میاں نواز شریف بھرپور رول یا کوئی رول ادا نہیں کرتے, وہ مسلم لیگ کے ابھی تو ٹیکنیکلی صدر ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں کی جائیں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, یہ کچھ انڈر کرنٹس ایسے ہوں گے جس کا مقصد ہوگا کہ یہ معاملہ آگے چلتا رہے.
تو عارف نظامی صاحب, پاکستانی حکمرانوں کا اس انداز میں بیرونی مدد حاصل کرنے کی مبینہ کوشش کرنا کیا ملک کی شہرت کے لیے اچھا ہے؟
نہیں, یہ تو دیکھے نا, یہ تو مذاق کرا کہ آپ سعودی عربیہ جو اپنی سیکورٹی کے لیے پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ یہ فیصلے کروا رہا ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے بجائے کہ وہ ہم پارلیمنٹ میں ہوں یا سرزن آپس میں کریں. یہ تو بڑی افسوسناک اور توہین آمیز صورتحال ہے پاکستان کے لیے.
تو غور کریں عارف نظامی صاحب, ماضی میں جب ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت ملک کی باگ ڈور ایک شخص کے ہاتھ میں تھی, لیکن موجودہ صورتحال کیا اس میں کیا این آر او ہو سکتا ہے؟
یقیناً نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ ہے کہ این آر او کس سے کریں گے؟ شاید افغان آبادی سے کریں گے این آر او, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کریں گے این آر او, ان کے اپنے آپ ہی. سو اس کو این آر او کا نام لینا غلط ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوگی. ہاں دیکھیں فوجی سربراہ سے ہو سکتے ہیں NRO, لیکن جب وہ فشری کہتے ہیں ہم تو حصہ دار نہیں ہے سیاست میں تو کیا NRO وہ کریں گے وہ فشری, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ اس کے پیچھے ہو, لیکن آیا وہ کھل کے کسی ڈیل کے ضامن بنیں گے, میرا خیال سے بہت ہی ان لائکلی تصداری ہوئے گی.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر عارف نظامی. سن 2018 کے آغاز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے نام اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 15 سال میں احمقانہ طور پر پاکستان کو 33 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد دی, لیکن پاکستان نے محض جھوٹ اور دھوکہ دیا اور ہمارے رہنماؤں کو بیوقوف سمجھا, اور پاکستان ان دہشت گردوں کو محفوظ مقامات فراہم کرتا ہے کہ جن کا ہم افغانستان میں تعاقب کر رہے ہیں. امریکی صدر کے ایسے بیان پر میں نے امریکی محکمہ دفاع کے جزوقتی مشیر اور تجزیہ کار احسان اراری سے امریکہ میں بات کی اور اس ٹویٹ کا مقصد اور اس میں پنہا پیغام کو سمجھنا چاہا.
پاکستان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کی 33 بلین ڈالرز ختم ہو جائے گی اگر پاکستان نے اپنا رویہ نہیں بدلا, اور سمپل سٹیٹمنٹ سٹریٹ فارورڈ سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کو آن نوٹس کی رکھا ہوا تھا کئی دن کئی ہفتوں سے, لیکن وائس پریزیڈنٹ پینس ابھی گئے تھے وہاں افغانستان, انہوں نے بھی ایک اعلان کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز پٹ پاکستان آن نوٹس. تو یہ نیا سال کا سرپرائز اتنا نہیں ہے جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اپنا صحیح رول نہیں کھیلے گا افغانستان میں تو پاکستان کو سزا دی جائے گی.
ٹھیک ہے, میں
36 سال کے تمام گیمز ہیں جو انڈیا پاکستان کھیل رہے ہیں اس ایریا میں, اور افغانستان جو ہے ایک وکٹم ہے اس میں, اور اس میں جو ہے پاکستان کی پالیسی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے بہت زمانے سے کہ پاکستان کی مسٹ چینجز پالیسی, مگر پاکستان میں کوئی لفٹ نہیں دے رہا ہے پاکستان.
اچھا, پاکستان کا موقف یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈو مور امریکہ کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, کیا ڈو مور سے مزید پاکستان کیا کرے؟
پاکستان کو نیگوشیشن چل رہی ہے. پاکستان ابھی میڈس آئے ہوئے تھے سیکرٹری آف ڈیفینس, انہوں نے بات چیت کیا پاکستان سے, مگر پاکستان کی پالیسی میں کوئی ویزیبل چینج نہیں آ رہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, پاکستان نے کافی قربانیاں دی ہیں, مگر پاکستان کی کو اپنے لیے اپنے حق میں پاکستان کی یہ ہے اچھا کہ وہ افغانستان کے تعلق سے رول بدلے اپنا, اور اس میں کچھ ویزیبل چینجز دکھائے, حقانی ویو کے تعلق سے دکھائے. وہ جو ہے آپ کے وہ ٹیررسٹ جو چھٹے ہوئے ہیں ان کو پکڑے, جماعت الدعوہ کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑے.
اور حافظ سعید کی بات کر رہے ہیں,
حافظ سعید کی بات کر رہے ہیں, جی ہاں, ان کے تعلق سے ان کو اریسٹ کرے. تو یہ تمام جو دیکھیے پاکستان اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے تعلق پالیٹکس کے تعلق سے بہت سینسٹیو ہے, وہ اپنے اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اٹ ڈوئنگ اٹس بیسٹ, اور رسک کہہ رہا ہے کہ وی آر ڈوئنگ اور بیسٹ, مگر اگر واشنگٹن میں بیٹھ کے دیکھیے آپ تو ایسا نہیں مانتا کہ پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ. تو اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا چاہیے, پاکستان کو دھمکی نہیں دینی چاہیے, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹائل وہی ہے, وہ دھمکی بھی دیں گے بات بھی کریں گے. اس میں دھمکی کا عنصر آج زیادہ شامل ہو گیا چونکہ نیا سال ہے, صبح صبح جو ٹویٹ کیا انہوں نے تو اسے پاکستان کی جو ہے ٹینشن اس پر فوکس ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر پاکستان ایز این امپورٹنٹ ساؤتھ ایشین ایکٹر, پاکستان کو معلوم ہے کہ وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے افغانستان میں, امریکہ کو اس کا بہت احساس ہے کہ پاکستان اس کا رول پلے کر سکتا ہے, بلکہ پاکستان چائنا کے اوپر بھی زور ڈال رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر زور ڈالے کہ وہ اس میں پازیٹو رول پلے کر سکے. امریکہ یہ تمام چیزیں سمجھتا ہے, یہ چیزیں سمجھنے کے باوجود امریکہ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کھیل رہا ہے اس کو, پاکستان جو ہے ڈبل گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت ہی اریٹیٹ کر رہی ہوں.
یہاں ڈاکٹر صاحب زبان ذرا سا دیکھیں کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوقوفی کے ساتھ اس نے پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں میں 33 بلین ڈالر مدد میں دیے ہیں, زبان ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے محض جھوٹ بولا, دھوکہ دہی کی, اور ہمارے رہنماؤں کو بیوقوف بنایا. وہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ گاہ فراہم کرتا ہے. یہ زبان آج تک اس سے پہلے اور یہ دھمکیاں اس سے پہلے میری نظر میں تو امریکی صدر کی طرف سے نہیں گزری. آپ کی نظر سے کبھی گزری؟
نہیں, صحیح فرما رہے ہیں آپ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ ٹرمپ کا سٹائل ہے. وہ ٹرمپ کا سٹائل ہے کہ جو ہے اسٹرانگ آرم پالیٹکس کا سٹائل ہے. وہ پاکستان پر زور ڈال رہے ہیں, پبلک زور ڈال رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کو ایک کو امریکہ کی ضرورت ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ایڈ کی ضرورت ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے.
یہ تھے واشنگٹن سے امریکی محکمہ دفاع کے جزوقتی مشیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت اسی خبر سے لیڈ کر رہی ہے کہ جس پر ابھی آپ احسان احراری کا تجزیہ سن رہے تھے. پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا. ہو سکے تو اسے بھی پڑھیے.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں.
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیلوں کا احوال سبرناز کی زبانی.
انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ روابط کی بحالی کا امکان مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدی کشیدگی کی وجہ سے دونوں ممالک میں کھیل جیسی سرگرمیوں کا انعقاد ممکن نہیں. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ سیریز پاکستان یا انڈیا میں تو کیا کسی تیسرے مقام پر بھی نہیں کھیلی جا سکتی. واضح رہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ نئے فیوچر ٹور پروگرام کیلنڈر میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی کرکٹ سیریز شیڈول نہیں ہے. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 6 جنوری سے ویلنگٹن میں شروع ہونے والی 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کے پہلے 2 میچوں کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. مارٹن گپٹل کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. گپٹل ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں تھے. نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ خراب موسم کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 9 اوورز میں 102 رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے آل راؤنڈر بین اسٹوکس کو انڈین پریمیئر لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. رائزنگ پونے سپر جائنٹ نے اسٹوکس کے ساتھ گزشتہ سال 1.7 ملین پاؤنڈز کے عوض معاہدہ کیا تھا. برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا نے نئے سال کا آغاز برسبین انٹرنیشنل میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں جیت کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے امریکہ کی میڈیسن کیس کو 4-6, 6-4 اور 6-3 سے ہرایا, جبکہ برطانیہ کی ہیدر واٹسن کو اسٹونیا کی انت کونٹاویٹ کے ہاتھوں اسٹریٹ سیٹس میں شکست ہو گئی. ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا انفٹ ہونے کی وجہ سے برسبین انٹرنیشنل سے وڈرا ہو گئی ہیں. ادھر شینچن اوپن میں خواتین مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہالپ نے نکول گبز کے خلاف اپنا میچ 6-4 اور 6-1 سے جیت لیا. انگلش پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس اور مینچسٹر سٹی کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا, لیکن سٹی کی ٹیم 59 پوائنٹس کے ساتھ لیگ میں ٹاپ پر ہے.
کھیلوں کا احوال سبا ناز کی زبانی. ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں. کیوں؟ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف. حکومت کا کیا موقف ہے؟ حکومت کہتی ہے آپ ٹھیک ہے مظاہرے کریں لیکن سیکیورٹی کو خطرے میں نہ ڈالیں. احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبید ملک کی ہے.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما ان دنوں سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے احمقانہ طور پر 15 سالوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر بطور امداد دیے اور انہوں نے امریکہ کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹ اور دھوکے کے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا کیونکہ جوہری ہتھیار چلانے کا بٹن ہر وقت ان کی میز پر موجود ہوتا ہے۔ جرمنی میں انتظامیہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جھوٹی خبروں، غیر قانونی اور نفرت انگیز مواد کی اشاعت پر قابو پانے کے لیے نئی قانون سازی کر چکی ہے۔ ایران میں حکومتی میڈیا کے مطابق حکومت مخالف مظاہروں میں اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبید ملک سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے بقول جمعرات سے ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جاری حکومت مخالف مظاہروں میں ہلاک شدگان کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن سیکیورٹی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
ایران میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں میں اضافے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے ملکی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تنقید کرنا ایک بات ہے، لیکن پرتشدد ہونا یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا الگ بات ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے، لیکن انہوں نے متنبہ کیا کہ پرتشدد کاروائیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔
در روزهای اخیر شاهد برخی از اعتراضات بودیم۔ این نکته باید برای همه روشن،
حالیہ دنوں میں احتجاج دیکھنے میں آئے ہیں۔ ہر کسی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ انسانی حقوق اور آئین کے مطابق عوام کو حکام پر تنقید اور احتجاج کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس احتجاج کا مقصد ملکی صورتحال میں بہتری ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو معاشی اور عدم شفافیت کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه۔
ان مظاہروں کے آغاز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کہ ایرانی عوام میں بالآخر عقل آ رہی ہے کہ کیسے ان کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے اور دہشت گردی پر خرچ کی جا رہی ہے۔ اس ٹویٹ کے تناظر میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس میں امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
آقایی که امروز در آمریکا میخواد با مردم ما همدردی بکنه، یادش رفته که
امریکہ میں یہ شخص جو اب ہماری عوام کے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ اس نے چند ماہ قبل ایرانی عوام کو دہشت گرد کہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ شخص جو سر سے پاؤں تک ایرانی عوام کا دشمن ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایرانی عوام سے ہمدردی کرے۔
اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے اب مظاہروں کی کچھ فوٹیج دکھانا شروع کر لی ہیں، لیکن توجہ کا مرکز وہ واقعات ہیں جن میں نوجوان گاڑیوں اور بینکوں پر حملے کر رہے ہیں یا ایرانی پرچم کو جلاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل ایران میں حکام نے ان سوشل میڈیا نیٹورکس پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی جنہیں حکومت مخالف احتجاج کو کرنے میں مظاہرین کی جانب سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ حکام کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ٹیلی گرام اور انسٹاگرام کی عارضی بندش کا یہ فیصلہ امن کے قیام اور معاشرے میں سیکیورٹی کے لیے لیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اشتعال اور تشدد پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔
از خویشتنداری، متانت، تدبیر و مدارا،
وہ لوگ جو پولیس کے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس اشتعال انگیزی کے لیے ایرانی عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کون اشتعال پھیلا کر تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔
سوء استفادہ کردن و ترویج خشونت کردن کاملا شناخته شده است۔
دوسری جانب ایران کے طاقتور فوجی دستے پاسداران انقلاب نے حکومت مخالف مظاہروں میں شریک افراد کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جاری رہنے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعدد افراد کو اسی تناظر میں حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران میں جمعرات کے روز سے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف شدید مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر مظاہروں میں شریک افراد ملک کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنئی کو ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ حکومت سے مشرق وسطی کی بابت پالیسیوں میں تبدیلی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ 2009 میں اصلاحات کے حق میں ہونے والی ریلی کے بعد سب سے بڑا عوامی احتجاج ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر ایران سے متعلق یہ رپورٹ آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کی تھی۔ میں نے ایران کی صورتحال پر بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی سے بھی بات کی۔ جاننا چاہا کہ ایرانی حکومت ماضی کی طرح اب کی بار بھی انہیں بیرونی سازش قرار دے رہی ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرف سے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسا کر کے مظاہروں پر قابو کر سکے گی؟
دیکھیے، اس کو بیرونی سازش قرار دینا تو میرا خیال یہ ہے کہ صحیح انالیسز نہیں ہے سیچویشن کا۔ ہوا یہ ہے کہ جب 2015 میں نیوکلیئر ایگریمنٹ فائنل سائن ہوا ہے تو اس سے لوگوں کی، خاص کر نوجوانوں کو، اس بات کی خوشی تھی کہ انٹرنیشنل سسٹم میں ایران کی ری ایڈمیشن سے ان کے لیے ایک تو اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی، تیل اور گیس کو فروخت کرنا آسان ہوگا، ٹریڈ آسان ہوگی، پھر ان کے لیے مغرب کو ٹریول کرنا آسان ہوگا، مغربی ممالک، یورپ اور نارتھ امریکہ، خصوصاً امریکہ۔ لیکن چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کی وجہ سے پالیسی بدل گئی ہے اور وہ پابندیاں نہیں اٹھ رہی بلکہ کچھ پابندیاں اسپیسیفک لگی ہیں، اس کی وجہ سے جو اقتصادی دباؤ ہے وہ ہمیں وہاں بڑھتا ہوا نظر آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ نا امیدی ہے نوجوانوں میں، خاص کر اقتصادی وجوہات کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل سسٹم ان کو اقتصادی اپرچونیٹی پرووائڈ نہیں کرتا، باہر جانے کا سکوپ ان کے لیے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ ہمیں اس وقت سڑکوں پہ ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں اور زیادہ تر اقتصادی وجوہات ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی پر مشکلات بڑھ رہی ہیں۔
چلیں، جو بات آپ نے کہی سر، میں اسی کو لیڈ بناتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ ایرانی حکمرانوں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ عوام کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دینے کے بجائے علاقائی جھگڑوں میں پڑے ہیں، خواہ وہ شام ہو، لبنان ہو، عراق ہو یا یمن ہو۔ تو کیا خیال ہے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو اپنے ملکی معاملات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پر تو کسی حکومت کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اس کا انٹرنیشنل ویٹ ہوتا ہے، وہ اس کا اندرونی اسٹرینتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پبلک کی سپورٹ کیا ہے، اقتصادی اور سیاسی صورتحال کیا ہے، یہ بالکل ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اقتصادی اپرچونٹیز نہیں بڑھ رہی جتنا کہ ہمارا خیال تھا کہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کے بعد اگر تمام سینکشنز یو ایس کی بائی لیٹرل اور یو این کی ختم ہو جائیں گی، جو اپرچونٹی ملے گی وہ چونکہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور واقعی ایران کا جو ریجنل رول ہے اس کی ایک اکنامک کاسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے اندرونی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس فیصلے، اس حالات کے بعد میرا خیال ہے حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ گلوبل رول کی وجہ سے اندرونی خلفشار کو کس حد تک وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔
تو ذرا دوسری طرف بیرونی صورتحال پر بھی غور کریں حسن عسکری رضوی صاحب۔ امریکہ بھی ایران میں ہونے والے مظاہروں پر پے در پے بیانات داغ رہا ہے، اور تو اور صدارتی ترجمان کہتی ہیں کہ دنیا ایران کو دیکھ رہی ہے، تو کبھی ٹویٹر پر بیانات وغیرہ دینے کے خاص شوقین صدر فرماتے ہیں کہ ایرانیوں کو اب عقل آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسے بیانات حکومت کا موقف مضبوط نہیں کریں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کی ڈور باہر سے ہلتی ہے؟
دیکھیے امریکہ کا اگر مقصد ہے ایران پہ پریشر رکھنا تو اس قسم کے بیانات امریکی پالیسی کے حساب سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اور جو ایران کی حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی شرارت ہے جس کی وجہ سے ہنگامے ہوئے ہیں, یہ کیس ان کا واقعی مضبوط ہو جاتا ہے کہ امریکہ کی حکومت اتنے بیان داغ رہی ہے اس پہ, تو اس سے پھر یہ شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایران کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اندرونی معاملات کو کسی خاص ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی کمپرومائز تو حکومت کرے گی, لیکن امریکہ کے رویے کی وجہ سے حکومت کو موقع ملے گا کہ اپنے جو اندرونی مخالفین ہیں ان کے خلاف ریاستی قوت کو استعمال کیا جائے.
یہ تھے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آباد لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ تک رسائی کے حق کے لیے محض اعلانات ہی کیے جاتے ہیں, عملی اقدامات خال خال نظر آتے ہیں. فاٹا میں رائج قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو ایک طرف کالا قانون کہا جاتا ہے, لیکن دوسری طرف اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے بھی پیش کیے جاتے ہیں. ایف سی آر کے تحت قبائلی علاقوں میں بیشتر تنازعات کے فیصلے جرگوں میں کیے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے کیا؟ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے اسی کا جائزہ لیا ہے.
تحصیل جمرود کے پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں صبح کے وقت 20 سے 25 سفید ریش بزرگ دو فریقین کے درمیان زمین کے تنازع کا حل نکالنے کے لیے جرگہ کے خد و خال تیار کر رہے تھے. پشتو کا مقامی لفظ تیگا یعنی زر ضمانت کی رقم 20 لاکھ روپے رکھی گئی, اور دونوں فریقین کی رضامندی کے بعد اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی, جہاں اس بارے میں دونوں فریقین اپنا اپنا موقف جرگہ راکین کے سامنے پیش کریں گے. جرگے کے رکن اور مقامی قبیلے کے ایک رہنما ملک فیض اللہ جان کوکی خیل نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ فیصلہ وہ چند روز میں ہی کر لیں گے.
عدالت کے ہم بہت قدر کرتے ہیں, قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ انصاف کی توقع بہت کم ہے, بہت کم ہے, اور مسائل اسی طرح پڑے رہتے ہیں, اور وہ تقریباً ایک مسئلہ جو ہے نا 40 سال بھی چلتا ہے, 50 سال بھی چلتا ہے, 20 سال بھی چلتا ہے. ہمارے علاقے میں اس طرح سسٹم نہیں ہے, زیادہ زیادہ ایک مہینے میں یہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جرگہ سسٹم, قومی روایت, رواج, رسم روایت قبائلی, وہ برقرار رہے.
قبائلی علاقوں میں زیادہ تر فیصلے زمین کے تنازعات کے بارے میں ہوتے ہیں, جرائم کے مقدمات کم ہی آتے ہیں. یہاں کوئی وکیل نہیں ہے, دونوں جانب سے شکایات فریقین خود بیان کرتے ہیں اور فیصلہ چند روز میں کر دیا جاتا ہے. قبائلی رہنما ملک صلاح الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ یہاں لوگ اس نظام یعنی ایف سی آر اور قبائلی جرگوں کے فیصلوں کے عادی ہیں, اس لیے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. یہ جرگہ انتظامیہ کی منظوری سے عمل میں آتا ہے, اور جرگے کی سفارشات پولیٹیکل انتظامیہ کو پیش کی جاتی ہیں, اور جانچ پڑتال کے بعد فیصلے کی منظوری دی جاتی ہے. جمرود کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عثمان زاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس جرگے کی سفارشات کو پرکھنے کے بعد فیصلے کی منظوری دی جاتی ہے.
پبلک آرڈر کو کہ وہ بریچ آف پیس کا تھریٹ تھا, تو اس لیے انہوں نے ایک جرگہ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا, اور یہ جرگہ آج ہوا, اور انہوں نے جو ہے وہ ٹروس کیا تیگارہ کا, جو رواج کے مطابق ہے, ایف سی آر میں کورڈ ہے, اور یکم کو یہ مجھے فائنل ریکمنڈیشنز دیں گے, اور اس پہ میں فردر پروسیڈنگ کروں گا.
قبائلی علاقوں کے اپنے قانون ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت یہ نظام ایک عرصے سے رائج ہے. قبائلی علاقوں میں لوگ فاٹا اصلاحات کے حوالے سے تقسیم نظر آتے ہیں. سول سوسائٹی, بیشتر سیاسی جماعتیں اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور رہنما اس ایف سی آر کا مکمل خاتمہ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام چاہتے ہیں. ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قبائلی علاقوں کے لیے علیحدہ صوبہ یا علیحدہ انتظامی یونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں.
یہ باب خیبر قبائلی علاقوں کی ایک بڑی شناخت سمجھا جاتا ہے. اس باب خیبر سے چند کلومیٹر اس طرف پشاور شہر ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایف سی آر کے خاتمے کے بعد شہری علاقوں کا قانون بھی ان علاقوں یعنی قبائلی علاقوں میں رائج ہو جائے گا.
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ہائی کورٹ تک رسائی دینا کافی نہیں ہے. معروف قانونی اور آئینی ماہر لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے قبائلی علاقوں میں عدالتوں کے قیام کی منظوری دی جا سکتی ہے.
اگر کوئی جرگے کے ذریعے فیصلے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہوگا کہ عدالت کے پاس قانون ہے, وہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. تو جب تک آپ پورا سیٹ اپ, پورا سٹرکچر, پورا ہیرارکی عدالتوں کا ایک نظام وہاں لاگو نہیں کریں گے تو ہائی کورٹ, محض ہائی کورٹ کا وہاں پہ نافذ کرنا جو ہے کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا.
فاٹا میں اصلاحات کے حوالے سے مختلف رائے ہیں. ہر تنظیم, ہر جماعت اور انفرادی طور پر رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایسے میں کیا کسی ایک نقطے پر تمام متفق ہو سکیں گے؟ عزیز اللہ خان, بی بی سی نیوز, جمرود, خیبر ایجنسی.
ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت لیڈ کر رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے جو انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے اور پاکستان کے سلسلے میں کہا ہے کہ عرصہ 15 سال میں ہم نے $33 بلین سے زیادہ کی پاکستان کو امداد فراہم کی اور پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ جھوٹ اور دھوکہ. اور افغانستان میں ہم جن دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں پاکستان انہی دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کر رہا ہے. امریکہ کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا, پاکستان کی طرف سے رد عمل اب آ رہا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے. کوشش ہوگی کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کو جلد از جلد اپ ڈیٹ بھی کرے گی. ویسے یہ تو پتہ ہے نا کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بے شمار خبریں, بے شمار مضامین بالکل ہو بہو من ون دوسری ویب سائٹ پہ بھی شائع ہو جاتے ہیں بنا کسی کریڈٹ کے, لیکن ہو سکے تو اصل جگہ آ کر پڑھ لیا کیجیے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2007 کے خلاف آئینی دستخط پر نوٹس جاری کرتے حکومت سے جواب مانگا گیا ہے. پٹیشن میں بعض نکات بھی اٹھائے گئے ہیں. قانونی معاملہ ہے, اس کی تفصیل فرج جاوید نے تیار کی ہے.
اسلام آباد میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انتخابی اصلاحات 2017 کے خلاف دائر کی گئی 13 درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی. ان درخواستوں میا موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک نااہل شخص کو سیاسی جماعت کا سربراہ بنانے کی اجازت دینا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کے لیے سپریم ادارہ ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی. اپنے ریمارکس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی حقوق اور عوامی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور پارلیمان کے قانون کا جائزہ اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہو. انہوں نے درخواست گزاروں کے وکیل سے کہا کہ وہ ایسے عدالتی فیصلوں کی نظیریں پیش کریں جن میں پارلیمنٹ کے قوانین کو کالعدم قرار دیا گیا ہو. سپریم کورٹ نے اس معاملے میں وفاق اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. واضح رہے کہ جولائی 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سربراہ کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا تھا, جس کے بعد انتخابی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت کوئی بھی نااہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ بن سکتا ہے.
یہ تھی فرد جاوید کی رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے جسٹس طارق محمود سے بھی بات کی کہ سپریم کورٹ نے آج ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 کے خلاف آئینی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے حکومت سے جواب مانگا ہے۔ پٹیشن میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ شخص جسے عدالت نا اہل قرار دے دے وہ صدر نہیں بن سکتا۔ میرا سوال تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ابھی پہلے سے ہی کچھ فیصلوں کا دفاع کرنے میں مشکلات کا شکار ہے، اسے ایسے مقدموں کی سنوائی بھی کرنی چاہیے؟
دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اصل میں یہی بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، جب پوناما کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد جناب جہانگیر ترین عمران خان فیصلہ آیا، اور اسے اگلے دن جب چیف جسٹس صاحب وہاں پر لاہور میں تشریف لے گئے اور وہاں پاکستان بار کونسل کی وہاں پر جو ایک تقریر فرمائی، اور اس کے بعد جس طریقے سے بے شمار لوگوں نے آرٹیکل لکھے اور جس طرح ٹیلی ویژن پر اس پر تبصرے ہوئے، تو پھر اس کے بعد میرا خیال بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔
یا بابا رحمت والی بات کر رہے ہیں؟
جی ہاں تو اس کے بعد تو بہت احتیاط کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک ایڈڈ ریزن یہ ہے، ایک میں لیگل سائڈ پر بات کر رہا ہوں، کہ پہلی بات ہے کہ عدالت میں کون آیا تھا؟ ڈاکٹر فاروق نسیم اس کے لیڈ کاؤنسل تھے، یا مثال کے شیخ رشید والے آئے تھے، یا پولیٹیکل پارٹیز والے آئے تھے؟ تو ان سے ایک بڑا سمپل سا سوال جو ہے نا، ایز اے پاکستانی میری طرف سے بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی، آپ جو آئے ہیں تو آپ یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ جناب، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز، یہ جو موجودہ الیکشن جو ایکٹ ہے، اس میں یہ جو پابندی ختم کی گئی ہے، تو اس کو الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز تو آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہ ڈاکٹر فاروق نسیم سے پوچھا جا سکتا تھا کہ جب سینٹ سے ایک ووٹ کی اکثریت سے اس قانون کو پاس کیا گیا، تو آپ نے اس وقت ایک ووٹ دے کر اس آسان ترین راستہ کیوں اختیار نہیں کیا، بجائے یہ کہ آپ ہم کو 183 کی جوزڈکشن میں آپ ہم سے ججمنٹ لینا چاہتے ہیں، یا ان پولیٹیکل پارٹی سے کہا جائے کہ بھئی آپ وہاں پر سینٹ میں کیا کر رہے تھے؟ تو جو کام آپ کو آئین کے تحت آپ کے پاس اختیار تھا اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، آپ نے وہ آسانی سے کام نہیں کیا۔ کوئی کسی نے ابسٹین کیا، کوئی آیا نہیں، کسی نے ووٹ نہیں خلاف دیا، اور آپ ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں؟
تو کچھ حالیہ فیصلوں کی وجہ سے عدالت پر آپ نے غور کیا ہوگا جسٹس طارق محمود صاحب، کے طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، کچھ ایک کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اپیلوں کی بڑی تعداد زیر التواء ہے، جسے اسے ہر حال میں نمٹانا ہوتا ہے، تو کیا عدالتوں کو سیاسی انصاف یا پولیٹیکل جسٹس پر اتنی توجہ دینی چاہیے جتنی کہ دی جا رہی ہے؟
دیکھیں نا، میرا پھر وہی پوائنٹ، دیکھیں آج یہ کیس جو ہے نا تقریباً سارا دن چلتا رہا، ایسا نہیں ہوا کہ جیسے یہ ٹیک اپ ہوا اور 5 منٹ کے اندر نوٹس ہو گیا، یہ سارا دن بحث ہوتی رہی، اور چیف جسٹس صاحب بار بار جو ہے ان کو بڑے مشکل سوال کرتے رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں جس بیک گراؤنڈ کی میں نے بات کی ہے، اس کے بعد جو عدالت کو بہت احتیاط کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ جو ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ پاناما کیس کے فیصلے کے بعد، اور ایون یہ اپنا یہ جہانگیر ترین کے فیصلے، اور ایون اورنج ٹرین کے حوالے سے بھی اگر آج کا آپ ڈان پڑھیں، تو اس میں بھی جو میجورٹی اوپینین ہے اس پر، ڈان میں آج آرٹیکل ہے، اس میں بڑا زبردست قسم کی اس پر تنقید کی گئی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کا ہے، یہ کام تو 100% پارلیمنٹ کا تھا، اور اپر ہاؤس میں ان کی اکثریت تھی، وہ بندہ خدا آپ نے وہاں پر کیوں نہیں روکا؟ تو عمران خان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جب اتنا سیریس ایشو ہے تو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا کے اس کی مخالفت کرتے، بجائے کہ آپ معاملات کو کورٹ میں دے کر آ جاتے ہیں۔
اچھا، جب بات چلی نکلی ہے تو میری مدد کریں جسٹس طارق محمود صاحب، مجھے اس کا بھی ذرا سا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ درخواستیں چونکہ سیاستدانوں کی طرف سے دائر ہوئی ہیں، تحریک انصاف کے عمران خان، شیخ رشید بھی پٹیشنر ہیں، اب جب کہ الیکشن کا سال ہے، سیاسی میدان تیار ہے، اور اگر عدالت نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ قرار دے دیا کہ ایسا شخص صدر نہیں ہو سکتا جسے وہ نااہل قرار دے چکی ہے، تو پھر اب غور کریں، متاثرہ جماعت اپنی انتخابی مہم کے دوران ان فیصلوں پر تنقید پر حق بجانب نہ ہوگی اگر ان کو وہ ہدف تنقید بنائے گی؟
میں اس کا دوسرے طریقے سے آپ جواب دے دوں
جی۔
چلیں آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ہم نہیں جانتے کہ جب وہ پہلے ڈسکوالیفائیڈ تھے، جب یہ قانون نہیں بنا تھا، तो नवाज शरीफ ने क्या किया था, उन्होंने याकूब नासिर जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक है उनको सदर बना लिया था। लेकिन उस वक्त भी पार्टी के फैसले कौन कर रहा था, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। आप इल्ताफ हुसैन साहब की मिसाल नहीं ले सकते, ये एमक्यूएम को लंदन में बैठ के कौन चलाता रहा, इल्ताफ हुसैन साहब। अच्छा एक और संगीन मिसाल दूं आपको, ये कादरी साहब जो कि डिसक्वालीफाइड हैं, जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, वो जो है पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते।
आप मौलाना आप मौलाना ताहिरुल कादरी की बात कर रहे हैं?
जी हां, ताहिरुल कादरी साहब वो डिसक्वालीफाइड हैं क्योंकि पास उनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है। लेकिन पाकिस्तान की कितने दुख की बात है कि तमाम मेन पॉलिटिकल पार्टीज वो जाके सारे उनके साथ बैठ गए हैं और उनको वो लीड कर रहे हैं। बातें समझ नहीं आ रही, क्योंकि नवाज शरीफ अगर को नाहल भी कर दिया जाता है कानूनी तौर पर, तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी फिर भी जो ना पीछे से नवाज शरीफ ही ने चलानी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कानून क्या है या आइन क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि ग्राउंड रियलिटीज ये है तो अदालतों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए।
ज़िक्र अहवाल कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद। शुमाली कोरिया की बात करें, वहाँ रहनुमाओं ने नए साल के अपने पैगाम, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान को दिया पैगाम, आपने तो उसका पैगाम तज्जिया दोनों सुन लिया ना। शुमाली कोरिया के रहनुमाओं ने भी नए साल के अपने पैगाम में अमरीका और जनूबी कोरिया को मुखातिब किया है, कहीं धमकी दी है कहीं सुलह का इशारा दिया है। बीबीसी के नामनिगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट आपके लिए असद अली ने तैयार की।
शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका कभी भी जंग का आगाज नहीं कर सकता, क्योंकि जौहरी हथियार चलाने का बटन हर वक्त उनकी मेज पर मौजूद होता है। किम जोंग उन ने टीवी पर नए साल के अपने खिताब में कहा कि पूरा अमरीका शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की पहुँच में है।
अमेरिका मेरे और हमारे मुल्क के खिलाफ कभी जंग नहीं शुरू कर सकेगा। पूरा अमेरिका हमारे जौहरी हथियारों के निशाने पर है और न्यूक्लियर बटन हर वक्त मेरी डेस्क पर मौजूद होता है। यह हकीकत है, धमकी नहीं। इस साल हमें बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉरहेड और बैलिस्टिक मिसाइल्स की पैदावार पर तवज्जो देनी चाहिए।
किम जोंग उन, तहम इसके साथ ही उन्होंने जनूबी कोरिया के लिए सुलह का इशारा भी दिया। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया प्योंगचांग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में अपनी टीम भेज सकता है।
जनूबी कोरिया में होने वाले मौसम सरमा के ओलंपिक्स हमारे मुल्क के लिए अच्छा मौका है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये खेल कामयाब हों। हम अपना वफ्त वहाँ भेजने के अलावा कई इकदाम पर गौर कर रहे हैं। इस इम्कान पर बातचीत के लिए दोनों ममालिक के हुक्काम की जल्द मुलाकात हो सकती है।
किम जोंग उन, इसके जवाब में जनूबी कोरिया के सदर के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा,
जनूबी कोरिया के सदर का दफ्तर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की नए साल की तकरीर का खैर मकदम करता है, जिसमें उन्होंने प्योंगचांग ओलंपिक्स में अपना वफद भेजने और मुजाकरात की बात की है, जिसका मकसद बैनुल कोरियाई तालुकात में बेहतरी लाना है।
जनूबी कोरिया के सदर के दफ्तर के तर्जुमान पार्क सू युन, गुज़श्ता सालों के दौरान जौहरी प्रोग्राम और बार बार मिसाइल के तजर्बे के सबब शुमाली कोरिया पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। सियासी तौर पर तन्हा कर दिए जाने वाले मुल्क शुमाली कोरिया ने साल 2017 में 6 ज़ेरे ज़मीन जौहरी तजर्बे किए और ज़्यादा सलाहियत वाले मिसाइल के तजर्बे का मुजाहरा किया। बहरहाल बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी असल सलाहियत पर शक व शुबा जाहिर किया जा रहा है। टीवी पर अपने खिताब में किम जोंग उन ने ये इशारा भी दिया कि जनूबी और शुमाली कोरिया अब भी तकनीकी तौर पर हालत जंग में हैं, लेकिन आने वाले साल में सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सन 2018 दोनों शुमाली और जनूबी कोरिया के लिए अहमियत का हामिल है। इस बयान को पहले की बयानबाजियों के मुकाबले में किम जोंग उन के लहजे में तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। जनूबी कोरिया में पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट कैली के मुताबिक,
मेरे ख्याल में इसमें एक दिलचस्प बात ओलंपिक्स का जिक्र करके सुलह का इशारा था। ये एक तरह अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। अमेरिका शुमाली कोरिया को तन्हा करना चाहता है, और अगर शुमाली कोरिया सरमाई ओलंपिक्स में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि बैन अलावामी बरदरी ने उन्हें कबूल कर लिया है। इस लिहाज से ये एक अच्छी चाल है जो जनूबी कोरिया और अमरीका को मुश्किल में डाल सकती है।
ये थे प्रोफेसर रॉबर्ट कैली। किम जोंग उन ने कहा है कि खेलों के लिए वो फरवरी में अपना एक वफ्द जनूबी कोरिया भेजने पर गौर करेंगे, जिसके बारे में जनूबी कोरिया ने कहा था कि वो ऐसे किसी इकदाम का खैर मकदम करेगा। کم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سرمائی اولمپکس میں شرکت دونوں ممالک کے باشندوں میں اتحاد کے مظاہرے کا اچھا موقع ہے اور ہماری خواہش ہے کہ کھیلوں کا انعقاد کامیابی سے ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں بس اتنا کہا کہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ وہ فلوریڈا میں نئے سال کی تقریبات میں حصہ لے رہے تھے۔
یہ تھے اسد علی، اور اسی پر سن 2018 کا پہلا سہربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت حسین، پروڈیوسر اسد علی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جوناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبید ملک کے ساتھ۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما ان دنوں سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے احمقانہ طور پر 15 سالوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر بطور امداد دیے، اور انہوں نے امریکہ کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹ اور دھوکے کے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا، کیونکہ جوہری ہتھیار چلانے کا بٹن ہر وقت ان کی میز پر موجود ہوتا ہے۔ جرمنی میں انتظامیہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جھوٹی خبروں، غیر قانونی اور نفرت انگیز مواد کی اشاعت پر قابو پانے کے لیے نئی قانون سازی کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔